أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نظریہ پاکستان, حقیقت یا افسانہ. نظریہ پاکستان کے حوالے سے ایک بحث اس وقت ہمارے ملک میں جاری ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے بعض اراکین نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی انتخابات لڑنے کے حوالے سے نااہل قرار دیا کہ جو اپنی تحریکوں میں کھلم کھلا نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے. ان میں سے ایک صاحب کو تو نااہل قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ شراب پیتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ سے, نظریہ پاکستان کی مخالفت کی وجہ سے انہیں انتخاب کے لیے نااہل قرار دیا گیا, گو کے بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. لیکن یہ بحث اس وقت بہت زیادہ گرم ہے کہ آیا کو نظریہ پاکستان ہے بھی کہ نہیں. ہمارے ہاں جو سیکولر عناصر ہیں وہ بڑا چھوٹا سا ٹولہ ہے لیکن میڈیا پر چھایا ہوا ہے. ان کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ نظریہ پاکستان نام کی کوئی چیز نہیں. یہ اصطلاح تو جنرل احیاء خان کے ایک وزیر جنرل شیر علی نے گھڑی تھی, ورنہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نظریہ پاکستان کی کوئی بات نہیں کی. پہلے یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان اصل میں بنا تھا صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو خوف تھا کہ ہندو اپنے تعصب کی وجہ سے ان کے ساتھ ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, لہذا مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہو تاکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ. اب وہ یہ بات بھی نہیں کہتے اس لیے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ محبت کی پینگی بڑھائیں. جو ہندوؤں نے تعصب برتا ہے, جو ہندوؤں نے مظالم کیے ہیں مسلمانوں پر, ان کا ذکر تک نہ ہو. لہذا کوئی وجہ بتائی نہیں جا رہی کہ آخر پاکستان کیوں بنا تھا, پاکستان کے بنانے کا مقصد کیا تھا, اس کے پیچھے نظریہ کیا تھا. کوئی بھی اس حوالے سے پاکستان کے بننے کا جواز وہ پیش کرنے سے اب قاصر. لیکن کیا پاکستان جو بنا ہے اور اتنی بڑی لوگوں نے قربانی دی ہے, اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی ہے, کتنی جانیں گئی ہیں, کتنی عزتیں لوٹی ہیں, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں, یہ سب کا سب بس ایسے ہی تھا؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا, اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں تھا, بس یہ ایسے ہی ہو گیا؟ تو کتنا بڑا ایک ظلم ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں جاری ہے. بلا شبہ ایک نظریہ پاکستان تھا, اور وہ نظریہ پاکستان تھا ایک ایسی ریاست کا قیام کہ جہاں پر ہم اسلام کی تعلیمات کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست کا نقشہ دکھا دیں. اس لیے ہم نے الگ خطہ لیا تھا. اگر ہندوؤں کو تعصب تھا مسلمانوں سے تو وہ تعصب کس بنیاد پر تھا؟ کیا ہندوؤں کو سندھیوں سے نفرت تھی؟ ہرگز نہیں, بہت سارے ہندو سندھی بولتے تھے. کیا ہندوؤں کو پنجابیوں سے نفرت تھی؟ نہیں, بہت سارے پنجابی وہ ہندو مذہب رکھتے تھے. اصل ان کو دشمنی تھی مسلمانوں سے, چاہے مسلمان سندھی ہو, چاہے پنجابی ہو, چاہے پٹھان ہو, چاہے بنگالی ہو. تو اصل دشمنی اس بنیاد پر تھی جس کا تعلق اسلام سے تھا. نہ زبان سے تھا، نہ رنگ سے تھا، نہ نسل سے تھا، نہ قومیت سے تھا. جن لوگوں نے مل کر پاکستان بنایا اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ ایک بنگالی، ایک سندھی، ایک پٹھان، ایک یو پی کے اردو بولنے والا کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ یو پی کے لوگوں نے کون سا پاکستان میں شامل ہونا تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیے تھے؟ ان کے کون سے حقوق کا تحفظ ہونا تھا پاکستان میں شامل ہونے کے بعد؟ ان کو تو پاکستان میں شامل ہونے کا ان کا امکان ہی کوئی نہیں تھا. تو بلا شبہ اسلام تھا وہ رشتہ کہ جس نے مختلف زبان بولنے والوں کو، مختلف رنگوں کے لوگوں کو، مختلف نسلوں کے لوگوں کو، مختلف ثقافتوں والوں کو آپس میں جوڑ دیا اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے انہوں نے تحریک چلائی اور ایک ایسے ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے کہ جس کے بارے میں گاندھی جی نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان ہمارے لیے گاؤ ماتا کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے ٹکڑے میری لاش پر ہوں گے. اس ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے اور اس پاکستان بنا ہندوستان بنا. اب نظریہ پاکستان ہے کیا؟ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے ان قائدین کے تصورات کو سمجھنا ہوگا جنہوں نے پاکستان کو بنایا. اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان کے بنانے والے جو قائدین ہیں ان میں دو نمایاں، ایک فکری قائد علامہ اقبال اور ایک عملی قائد فعال قائد قائد اعظم. علامہ اقبال مبشر پاکستان، انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں پاکستان کے قیام کی بشارت دی تھی، اور قائد اعظم معمار پاکستان ہے، ان کی قیادت میں جد و جہد کر کے پاکستان کا حصول ہوا. ایک فلسفی تھے، شاعر تھے، دانشور تھے، مفکر تھے علامہ اقبال، اور دوسرے ایک بہت بڑے بائناس وکیل تھے. اپنی بات مدلل انداز سے ان کو کہنے کا، اپنا موقف پیش کرنے کا سلیقہ تھا، اور ایک بڑے فعال سیاسی کارکن تھے، عملی قسم کے آدمی تھے، محنت کرنے والے تھے قائد اعظم. ان دو قائدین کے افکار اور نظریات کیا تھے؟ جو کہ پاکستان کے قائدین ہیں، اسی سے نظریہ پاکستان سمجھ میں آئے گا. آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ علامہ اقبال کے جو تصورات اور نظریات ہیں انہی کے الفاظ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. عجیب اتفاق ہے کہ قائد اعظم اور محمد علی جناح، علامہ اقبال اور محمد علی جناح قائد اعظم ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے. محمد علی جناح، ان کی پیدائش ہے 1876 کی، دسمبر 1876، اور اس کے تقریباً 4 مہینے بعد پیدائش ہے علامہ اقبال کی، بلکہ 10-11 مہینے بعد پیدائش ہے علامہ اقبال کی، 9 نومبر 1877 تقریباً ہم اثر. علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1899 میں 22 سال کی عمر میں وہ ایک شاعر کی حیثیت سے نمایاں ہوئے. ان کی زندگی کے 3 دور ہیں، 1899 سے لے کے 1905 تک پہلا دور، 1905 سے لے کے 1908 تک دوسرا دور، اور 1908 سے لے کے اپنی وفات 1938 تک تیسرا دور. جو علامہ اقبال کی زندگی کا پہلا دور ہے 1899 سے لے کے اور 1905 تک، اس میں وہ ایک عام سے شاعر ہیں، اور جیسے ایک عام انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، علامہ اقبال کو بھی اپنے وطن ہندوستان سے محبت تھی. لہذا ان کا ترانہ جو اس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا، ہندی ترانہ آج بھی ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے، کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستان ہمارا. اور ہندوستان کی محبت میں علامہ اقبال حد سے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اس دور میں ان کے کلام میں ہمیں شرک بھی نظر آتا ہے. انہیں کا شعر سنیے، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے سنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، یعنی ہندوستان کا ہر ذرہ معبود ہے، ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یہ گمراہی تھی جو اس اقبال میں تھی جو 1899 سے لے کے 1905 تک کا اقبال تھا۔ 1905 میں اقبال چلے گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ، یورپ کے مختلف ملکوں میں رہے، جرمنی میں، انگلینڈ میں خاص طور پر، اور وہاں علامہ اقبال بدلا ہے، وہاں اس کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔ اقبال خود کہتا ہے کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی صحرا بھی۔ 3 سال بعد جب علامہ اقبال واپس ہندوستان آئے، اب ہندوستان آنے کے بعد علامہ اقبال کچھ اور تھے، اب بلا شبہ علامہ اقبال ترجمان القرآن تھے۔ یہ لقب ایک زمانے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا تھا، ترجمان القرآن کا، لیکن بلا شبہ اقبال کی شاعری وہ قرآن مجید ہی کا پیغام ہے۔ اقبال نے اپنے آپ کو بدعا دی ہے کہ اگر اس کی شاعری میں قرآن نہ ہو، اس کے فارسی کے احساس سنیے، ہلا دینے والے ہیں۔ گر دلم آئین آئے بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمر است، پردہ اے ناموس فکرم چاک کن، این خیابہ راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رتوا کن مرا، بے نصیب اس بوسائے پاک کن مرا۔ اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر اقبال کہتا ہے کہ اگر میرا جو آئینہ ہے اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس میں کوئی جوہر نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، اور اگر میرے کلام میں قرآن مجید کے سوا کچھ اور پوشیدہ ہے، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری فکر کے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجئے، مجھے بے نقاب کر دیجئے، اور اس دنیا کے گلستان کو مجھ جیسے کانٹے سے پاک کر دیجئے، روز قیامت مجھے خوار اور رسوا کر دیجئے، اور اپنے قدموں کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجئے۔ اتنی بڑی بدعا ہے اقبال کی اپنے خلاف کہ اگر میرے کلام میں قرآن مجید کے سوا کچھ اور ہو۔ یہ اقبال ہی تھا کہ جس نے مسلمانوں کو ان کے زوال کا اصل سبب بتایا، شکوہ اور جواب شکوہ نظم کہی، 1911 میں شکوہ، 1913 میں جواب شکوہ۔ شکوہ میں مسلمانوں کے زوال کا نقشہ کھینچا، اور جواب شکوہ میں بتایا کہ یہ زوال کیوں ہوا ہے، یہ زوال ہوا ہے قرآن مجید سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے، قرآن سے بے وفائی کی وجہ سے۔ بڑا مشہور شعر ہے جواب شکوہ کا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہو بے تاریخ قرآن ہو کر، خار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے کہ شبنم بر زمین افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی۔ تم دنیا میں رسوا ہوئے ہو، خار ہوئے ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، الزام دیتے ہو زمانے کو کہ زمانہ برا ہے۔ اے وہ قوم جو آج شبنم کی طرح زمین کے اوپر پامال کی جا رہی ہے، تمہارے بغل میں کتاب زندہ قرآن موجود ہے، اس قرآن کو اپنا امام بناؤ، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہیں دنیا میں عروج دے دے گا۔ پھر اقبال نے مسلمانوں میں ایک احساس ضیاں پیدا کیا، جب خلافت ترکی میں ختم ہوئی ہے تو اقبال نے مرثیہ کہا کہ چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی کبا، ساتھ کی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ، اور وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امت کو ایک عمل کا پیغام بھی دیا ہے، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس تو بعد، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اخلاق کا قلب و جگر، اور وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پھر اس کے بعد امید کی کرن بھی دکھائی کہ اگر پھر سے دین کے غلبے کے لیے خلافت کے قیام کے لیے جد و جہد کرو گے تو یہ جد و جہد نتیجہ خیز ہوگی, اس کا نتیجہ نکلے گا, خلافت دنیا میں پھر سے قائم ہوگی. بڑے ان کے ایمان افروز اشعار ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محب حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. پھر وہ وقت کہ جب برطانیہ پوری طرح سے چھایا ہوا تھا ہمارے اوپر اور بظاہر اس کے زوال کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا, اتنی بڑی سلطنت کے جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اگر کہیں غروب ہو رہا ہے تو اسی سلطنت میں دوبارہ طلوع بھی ہو رہا ہے, اتنی بڑی سلطنت. لیکن اقبال نے اس وقت پیشن گوئی کر دی کہ ان پر اب زوال آنے والا ہے. مسلمانوں میں ایک ہمت پیدا کی کہ یہ مغرب اب یہ فنا ہونے والا ہے, ان کا نظام. دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بس کی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گنا پائیدار ہوگا. اس زمانے میں یہ الفاظ کہنا ایک بہت بڑے ویژنری, ایک بہت بڑے دور اندیش انسان ہونے کا ثبوت ہے. پھر اس کے بعد وہ اقبال جو پہلے کہتا تھا سب سے اچھا ہندوستان ہمارا, بڑی محدود سوچ تھی ہندوستان پر, اس نے ترانہ ہندی لکھا تھا, اب اس نے لکھا ترانہ ملی, اور اس نے بڑے پیارے اشعار لکھے کہ چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا, مسلم اہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, عالمگیر سوچ دی. اس وقت کانگریس بڑی شدت کے ساتھ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی تھی کہ ہمارے لیے اصل اہمیت ہندوستان کی ہے, اور ہم سب نے جو ہندوستان کے اصل باشندے ہیں, اصل یہاں کے رہنے والے ہیں, مل کے یہاں سے انگریز کو نکالنا ہے. یعنی ان کے نزدیک اصل اہمیت وطن کی تھی, جبکہ قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت ہمیں کہتی ہے کہ اصل اہمیت وطن کی نہیں ہے, کسی زمین کے ٹکڑے کی نہیں ہے, اسلام کی. اقبال نے اس حوالے سے اس وطنی قومیت کے فتنے کو کس طرح سے بے نقاب کیا. اقبال کہتا ہے کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اہمیت وطن کی نہیں ہے, اہمیت نظریے کی ہے, اسلام کی ہے. اسی طریقے پر وہ اسی نظم میں آگے کہتے ہیں, یہ بت کی تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت گر کاشان آئے دین نبی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اور وطنی قومیت کے خلاف جہاد کو اقبال نے کیا اہمیت دی, اسی کے الفاظ سنیے. منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے, کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے, بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن, بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. بہت بڑا فتنہ تھا یہ وطنی قومیت کا. تم اللہ کے رسول کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, بس جتنے ہندوستان کے بسنے والے ہیں سب ایک ہیں, ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو پارسی ہو عیسائی ہو سب ایک ہیں, گاندھی جی اس فتنے کو پھیلا رہے تھے تو اس وقت اپنی تحریروں کے ذریعے اس فتنے کا توڑ کیا ہے مولانا مودودی نے رحمت اللہ علیہ، اور اپنی شاعری کے ذریعے سے اس فتنے کا توڑ کیا ہے علامہ اقبال نے. اسی حوالے سے اقبال کے بڑے مارکت العرا اشعار میں جو نظریہ پاکستان کی ترجمانی ہے، دو قومی نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوم رسول ہاشمی، ہماری قومیت کی بنیاد محمد الرسول اللہ پر ہے، ہم قوم رسول ہاشمی ہیں. جو رسول اللہ کو رسول مانتا ہے وہ ہم میں سے ہے، جو رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے دہلی میں خطاب جمعہ کے دوران یہ کہہ دیا کہ آج کل تو قومیں وطن سے بنتی ہیں. اس قدر غصہ آیا اس پر اقبال کو کہ اقبال نے شدید اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا. عجم ہنوز نہ دانت رموز دین ورنہ، زی دیوبند حسین احمد کھینچے بول عجبیر. یہ عجمی لوگ اب بھی دین کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ورنہ حسین احمد جن کا تعلق دیوبند سے ہے، کیسی عجیب بات انہوں نے کہی ہے. سرود برسر ممبر کے ملت اس وطن اس، ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ملت وطن سے بنتی ہے. چبے خبر ز مقام محمد عربی، وہ حضرت محمد عربی کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں. ہماری ملت حضرت محمد پر ایمان سے بنتی ہے، ان سے محبت پر بنتی ہے، وطن سے نہیں بنتی. بے مصطفیٰ بے رسافی شرا کے دی ہم، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، دین کل کا کل ان سے وابستہ ہے. اگر بہونا رسیدی تمام بول احبیس، اگر تم نے اپنے آپ کو محمد تک نہیں پہنچایا پھر بولا بھی بولا بھی. اس پر مولانا حسن مدنی نے وضاحت کی کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ملت کی بنیاد وطن ہے، میں نے تو خبریہ بات کی تھی کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے. اقبال نے ان کی وضاحت قبول کی اور بعد میں اپنے اشعار واپس لیے، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اقبال کو کس قدر اس کے اوپر شدید غصہ تھا وطنی قومیت پر. پھر 1930 میں علامہ اقبال نے ایک فیصلہ کن بات کہی اپنے ویژن کی بنیاد پر، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. الہ آباد سے مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، علامہ اقبال اس کی صدارت کر رہے تھے. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، میں آپ کو انگریزی میں ان کے الفاظ سناتا ہوں. دی فارمیشن آف ا کنسولیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ اپیئرس ٹو می ٹو بی دا فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلمز ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا. جو لوگ انگریزی سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک اگلے دور میں آنے والی حقیقت بیان کر رہے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ متحدہ شمالی مغربی مسلم ریاست کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تقدیر مبرم ہے، ایسی تقدیر کے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا. دی فائنل ڈیسٹنی آف دا مسلم، یہ نہیں کہا کہ شمال ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسلمان ریاست بنا دو، بلکہ کہا کہ یہ بنے گی، یہ تقدیر ہے، یہ ڈیسٹنی ہے، فائنل ڈیسٹنی ہے. اور پھر اقبال نے اس کے بعد پھر مطالبہ کیا، آئی دیئر فور ڈیمانڈ دا فارمیشن آف اے کنسولیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف انڈیا اینڈ اسلام. لہذا میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں. یہ ہے نظریہ پاکستان. مبشر پاکستان ہے اقبال، جنہوں نے بشارت دی کہ پاکستان کا قیام تقدیر ہے، فائنل ڈیسٹنی ہے، یہ ہو کے رہے گا. اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا، اب پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان بنا کر ہم کیا کریں گے؟ یہ بھی اسی خطبے کے الفاظ ہیں اقبال کے، فار اسلام اٹ ول بی این اپرچونٹی ٹو ریڈ اٹ سیلف آف دا اسٹم دیٹ عربین امپیریلزم واز فورس ٹو گیو اٹ ٹو موبلائز اٹس لاس اٹس ایجوکیشن اٹس کلچر اینڈ ٹو برنگ دیم ان ٹو کلوزر کانٹیکٹ ود اٹس اوریجنل اسپرٹ اینڈ ود دا اسپرٹ آف دا ماڈرن ٹائمس. ترجمہ سنیے، اسلام کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہوگا اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک علیحدہ مسلم ریاست وجود میں آ گئی، جیسے کہ بعد میں وجود میں آئی پاکستان. تو اسلام کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور اپنے قوانین، تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصل روح کے ساتھ اور روح اثر کے ساتھ ہم آہنگ کر سکے. عرب ملوکیت کا دور کون سا ہے؟ خلافت بنو عباس، خلافت بنو امیہ. اس سے پہلے اصل اسلام کون سا تھا؟ خلافت راشدہ. تو ملوکیت کے دور میں اسلام پر کچھ پردے پڑے ہیں. سود کو ہیرو بہانوں سے جائز قرار دے دیا گیا، زمینداری کے حوالے سے، مزارت کے حوالے سے کچھ ہیلے کر کے گنجائشیں نکال دی گئیں. تو اقبال کہتا ہے کہ اگر پاکستان بن گیا تو پھر ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھائیں جو خلافت راشدہ میں تھا، اور ایسا چہرہ کہ جو اسلام کی بھی اسپرٹ، اس کی بھی روح کے قریب، اس سے بھی ہم آہنگ ہو اور روح اثر آج کے جدید دور کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہو. یہ ہے وہ اسلام کے نفاذ کا تصور جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ پیدا کر دیا، ورنہ پہلے تحریک مسلم لیگ میں منفی جذبہ تھا. بہت سارے مسلم لیگی پہلے کانگریس میں شامل تھے اور انہیں ہندوؤں کی طرف سے تعصب کا شدید تجربہ ہوا تھا کہ ہندو مسلمانوں کو برداشت کرنے پر تیار نہیں، ان سے اپنی غلامی کا بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہیں. تو لہذا 1930 سے پہلے صرف یہی ایک سوچ تھی کہ ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے ہیں، ہندوؤں کے تعصب سے ان کا تحفظ کرنا ہے، یہ مسلم لیگ کا مقصد ہے. اب علامہ اقبال نے ایک پازیٹو مثبت مقصد دیا کہ نہیں، اس کے لیے علیحدہ ملک بنانا ہے اور اس ملک میں اسلام کے جو اصل قوانین ہیں، عادلانہ قوانین، عادلانہ نظام، اس کو نافذ کرنا ہے. جیسے اقبال نے یہ مثبت جذبہ مسلم لیگ کو دیا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ 1930 کے بعد مسلم لیگ، وہ جو پہلے ایک ڈرائنگ روم کی جماعت تھی، نوابوں کی جماعت تھی، نوابزادوں کی جماعت تھی، اب وہ مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بن گئی، وہ گلی کوچوں میں آ گئی، اس میں ایک ولولہ پیدا ہوا، اس میں ایک جوش پیدا ہوا. تو یہ ہے علامہ اقبال کی فکر. سب مانتے ہیں کہ علامہ اقبال مفکر پاکستان ہے. علامہ اقبال پاکستان بنانے والوں میں سے دو قائدین میں سے ایک قائد، فکری قائد، عملی قائد قائد اعظم، فکری قائد علامہ اقبال. یہ علامہ اقبال کی سوچ ہے، یہ علامہ اقبال کی فکر ہے کہ وہ جو پاکستان بنانے کے پیچھے ان کے ذہن میں تھی. یہ ہے نظریہ پاکستان. تو کس قدر ظلم ہے کہ اتنی واضح باتیں ہونے کے باوجود آج کہا جا رہا ہے کہ نظریہ پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، گویا پاکستان بس خود بخود ہی بن گیا، بغیر کسی فکر کے بن گیا، بغیر کسی آئیڈیالوجی کے بن گیا، بغیر کسی مقصد کے بن گیا. تو بہت بڑی دھاندلی ہے، بہت بڑا ظلم ہے جو ایک بڑا چھوٹا سا طبقہ، لیکن یہ ہے کہ چھایا ہوا ہے میڈیا پر اور وہ یہ زہر پھیلا رہا ہے اور لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے کہ نظریہ پاکستان کی تو اصطلاح جنرل شیر علی نے گھڑی تھی، جو یحیی خان کا ایک وزیر تھا، اس سے پہلے کبھی ایسی اصطلاح کوئی تھی نہیں. میں اگلی مرتبہ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ قائد اعظم کی 100 سے زیادہ تقریریں ہیں کہ جس میں قائد اعظم نے ریپیٹڈلی کہا ہے کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. ان تقریروں کو کہاں لے جائیں گے، انہیں کہاں خرچ کر دفن کر سکیں گے؟ حقیقت حقیقت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پاکستان بنا ہے صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے. اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی بڑی ہجرت ہوئی ہے, لاکھوں جانیں دی گئی ہیں, لاکھوں عصمتیں لوٹی ہیں صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے. ورنہ پاکستان بنانے والوں کا میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ نہ ان کی زبان ایک تھی, نہ رنگ ایک تھا, نہ نسل ایک تھی, نہ ان کی ثقافت ایک تھی. جس چیز نے انہیں جوڑا تھا وہ اسلام تھا. ہم نے اسلام سے بے وفائی کی اور یہ پاکستان ٹوٹ گیا. اور اگر ہم نے اسلام کی طرف پیش قدمی نہ کی تو باقی پاکستان بھی نہیں بچے گا, اس کے مزید ٹکڑے ہوں گے. ہماری خیر اسی میں ہے, ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم پھر سے جو اصل نظریہ پاکستان ہے اس کی طرف پیش قدمی کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.